أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم طهرني فيه من الدنس والأقبار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين. عزیز روزے داروں، ماہ رمضان کے دنوں کی دعا کے سلسلے میں آج کی دعا ماہ رمضان کے 13 دن کی دعا ہے، جس میں رسول خدا خداوند عالم سے چند چیزوں کو طلب کر رہے ہیں. اے اللہ، تو مجھے اس مہینے میں گندگی اور میل کچیل سے پاک رکھ، اور اے اللہ، تو مجھے اس مہینے میں ہر اس چیز پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جسے تو نے میرے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اے اللہ، تو مجھے اس مہینے میں تقویٰ کے حاصل کرنے میں میری مدد فرما، اور اپنی مدد کے ذریعے سے اچھے لوگوں کی ہم نشینی عطا کر. اے وہ ذات کہ جو مسکین افراد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عزیزان گرامی، رسول خدا نے جیسا کہ آپ نے ترجمے کو ملاحظہ فرمایا، تین اہم چیزوں کی آرزو اور تمنا کی ہے. سب سے پہلے رسول خدا نے گناہوں اور معصیت کی گندگی سے اور آلودگی سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا کی ہے. دعا کی کہ اے خدا، مجھے معصیت اور گناہوں کی آلودگی سے بچا، اور مجھے اس گندگی سے پاکی کی طرف لے کر آ. دوسرے مرحلے میں رسول خدا نے مقدرات الہیہ پر صبر کرنے کی توفیق کی درخواست کی ہے. تیسرے اور آخری مرحلے میں رسول خدا نے تقویٰ کے حصول اور ایسے لوگوں کی ہم نشینی کی آرزو اور تمنا کی ہے کہ جو نیک اور صالح افراد ہیں. روزے داروں، جس طرح سے ہمارے اور آپ کے جسم اور لباس کو ظاہری طور پر گندگی اور نجاست عارض ہوتی ہے، انسان کا جسم اور لباس نجس ہوتا ہے ظاہری نجاست کی بنا پر، تو کیوں کر ہم اور آپ فوراً اس ظاہری گندگی کی طرف متوجہ ہونے کے بعد اپنے جسم اور لباس کو پاک کرنے کے درپے ہوتے ہیں، طہارت حاصل کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں. پوری ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اپنے بدن کو، اپنے لباس کو اس نجاست سے پاک کریں. کیوں؟ آخر کیوں انسان اس قسم کا احساس کرتا ہے؟ اس قسم کا احساس انسان اس لیے کرتا ہے کہ یہ گندگی، یہ ظاہری نجاست، یہ شخص اس کا احساس کرتا ہے. آسان زبان میں کہوں، یہ گندگی ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے، لہذا ہم متوجہ ہونے کے بعد کوشش کرتے ہیں اپنے جسم سے، اپنے بدن سے، اپنے لباس سے اس نجاست کو دور کریں، تاکہ وہ کراہیت کہ جو اس گندگی کی وجہ سے ہمیں محسوس ہو رہی ہے اس سے بچ سکیں. ہم گندگی کو دور کر کے مسرت کا اظہار کرتے ہیں. یہیں سے میں استفادہ کروں کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسم اور دوسرے روح. جس طرح سے انسان کا جسم ظاہری نجاست کی وجہ سے متنجس ہوتا ہے، وہ اسے پاک کرنے کے لیے پوری تگودو کرتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی روح بھی نجاست کی وجہ سے متنجس ہوتی ہے. وہ نجاست کہ جو روح کو آلودہ کرتی ہے، اس نجاست کا نام کیا ہے؟ اس نجاست کا نام معصیت اور گناہ ہے. رسول خدا نے اس دعا کے اندر آج کے دن کی خدا سے اسی چیز کو طلب کیا ہے کہ اے خدا، ہمیں معصیت اور گناہوں کی آلودگی اور نجاست سے پاک کر. آئیے ہم خود ہی انہی شخصیات سے پوچھتے ہیں، انہی ہستیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ خود ہی ہمیں بتائیے کہ انسان کیوں کر اپنی روح کو، کس طرح سے اپنی روح کو ان گندگی سے، ان نجاستوں سے پاک کر سکتا ہے کہ جن نجاستوں کو گناہ کہا جاتا ہے، معصیت کہا جاتا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ معصوم کا ارشاد ہے کہ وہ طریقہ تقویٰ ہے، کہ تقویٰ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان معصیت کی آلودگی کو، کہ جس کی وجہ سے ہماری روح آلودہ ہو چکی ہے، اس آلودگی سے پاک کرنے کے لیے تقویٰ بہترین چیز ہے. تقویٰ بہترین مطہر ہے، پاک کرنے والی چیز ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا ارشاد اسی حوالے سے کہ جہاں پر مولا کائنات نے تقویٰ کو مطہر قرار دیا ہے، انسان کی روح اور انسان کا نفس اگر آلودہ ہو جائے تو تقویٰ ہی اسے پاک کر سکتا ہے. مولا فرماتے ہیں، فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ. یاد رکھو، بتحقیق اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا تمہارے قلوب کے امراض کی دوا ہے. اگر تمہارے قلوب مریض ہیں اور اس مرض کو اگر تم دور کرنا چاہتے ہو، شفا پانا چاہتے ہو، صحت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم تقویٰ اختیار کرو. وَبَسَرُ عَمَا أَفْعَدَتِكُمْ. تمہارے قلوب نابینا ہو چکے ہیں، تمہارے قلوب اب دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کی روشنی اور نور واپس آ جائے، تو تمہیں چاہیے کہ تم تقویٰ اختیار کرو. وَشِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ. اور اگر ظاہری طور پر بھی تمہارا جسم مریض ہو، تمہارا جسم نہ روح، تمہارا جسم بھی اگر مریض ہو، تو جسموں کا علاج بھی تقویٰ ہے. یہاں تھوڑی سی میں وضاحت دے دوں کہ کیوں کر تقویٰ جسم کے مرض کو دور کرتا ہے. ایک مثال، تقویٰ یہ ہے کہ انسان کم کھانا کھائے، کم سوئے. صرف اس میں سے میں ایک چیز کو لیتا ہوں، وہ ہے کھانا کھانا. ایک روایت کے مطابق کہ حکمت تین چیزوں میں پوشیدہ ہے. اسی طرح دوسری روایت کے مطابق صحت اور عافیت تین چیزوں میں پوشیدہ ہے، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. اگر کوئی شخص اپنے جسم کو تر و توانا رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کم کھانا کھائے، اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ ظاہری بات ہے کہ ہم اور آپ اپنے پیٹ کو بھر کر کھانا کھائیں، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں شکم سیر ہو کر کھانا کھائیں، تو یہ شکم سیر ہو کر کھانا کھانا انسان کو ضعیف کر دیتا ہے، سست کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اور اگر یہی صورتحال اس کی ہمیشہ رہی، دائمی رہی، تو یہ چیز اسے مرض میں مبتلا کرتی ہے، بیماریاں لے کر آتی ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان کو صرف اتنا کھانا کھانا چاہیے کہ جتنا اس کو ضرورت ہے. تھوڑی سی اگر بھوک باقی رہ جائے اس وقت ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، نہ یہ کہ بالکل پیٹ کو بھر کے انسان کھانا کھائے کہ اس کے بعد کسی کام کا نہ رہے. ایک چیز، ایک حکیمانہ جملہ علماء اخلاق اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ انسان کھانا اس نیت سے کھائے کہ اسے وہ کھانا سہارا دے کام کرنے میں، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں، دنیا کے وہ امور کہ جو دین کی طرف سے اسے یہ حکم دیتے ہیں کہ ان دنیا کے کاموں میں تم مشغول رہو کہ وہ عین دین ہے، یعنی رزق حلال کمانا. انسان اگر شکم سیر ہو کر کھانا کھائے گا تو وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. بس یاد رکھیں کہ انسان اتنا کھانا کھائے کہ اسے اس کھانے کے ذریعے سے توانائی حاصل ہو، نہ یہ کہ کھانا وہ جب اپنے شکم میں ڈالے تو کھانے کو لے کے چلے. وہ انسان کھانا اس لیے کھائے کہ وہ کھانا انسان کو چلائے، نہ یہ کہ انسان کھانے کو چلائے. کیونکہ انسان اگر زیادہ کھانا کھا لے گا تو وہ گویا یہ کہ ایک صورت میں کہا جائے اس کو حمال، مزدور، وزن اٹھانے والا، یہ انسان اس کھانے کا وزن اٹھا کر چلتا ہے. حالانکہ حکمت اس کے اندر ہے کہ کھانا انسان کو چلائے. وشفاء مرض اجسادکم، معصوم فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے جسموں کے مرض کا علاج کرنا ہے تو تقوی کے ذریعے سے اپنے جسموں کے مرض کا علاج تلاش کرو. وصلاح فساد صدورکم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سینے اگر فساد سے پر ہو چکے ہیں تو پھر تم اس کا علاج تقوی کے ذریعے سے تلاش کرو. اب ہمارے اپنے موضوع کی بات، وطہور دنس انفاسکم، انفسکم، اگر تم اپنے نفوس، اپنی روحوں کو کہ جو آلودہ ہو چکی ہیں اس آلودگی سے اگر نجات دلانا چاہتے ہو، پاک کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس تقوی کو حاصل کرو. اس تقوی کے ذریعے سے اپنے قلوب کی، اپنے نفوس کی، اپنی روحوں کی آلودگی کو دور کرو. اسی طرح سے ایک اور مقام پر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، ان کنتم لا محالۃ متطہرین فتطہروا من دنس العیوب، اگر تم واقعا پاک ہونا چاہتے ہو، دوسرے الفاظ میں اس قول کی کہ جو مولا کا قول ہے، تفسیر کی صورت میں، وضاحت کی صورت بیان کروں کہ مولا درحقیقت یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر واقعا تم اپنی روحوں کو، اپنے نفوس کو پاک کرنا چاہتے ہو تو پھر اسے اس آلودگی سے پاک کرو کہ جو عیوب کی آلودگی ہے، جو گناہوں کی آلودگی ہے. درحقیقت وہی آلودگی جو ہے حقیقی ہے، اگر تم اسے پاک کرنا چاہتے ہو تو پھر تقویٰ کا سہارا لو. اس قول کی وضاحت ایک اور قول کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ معصوم کا ارشاد ہے طہرو قلوبکم من درن السیئات. یاد رکھو اے لوگوں کہ اگر تم اپنے قلوب کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم تقویٰ کے ذریعے سے اس کو پاک کرو. خب جب اگر گناہوں کی آلودگی سے تم نے اپنے نفوس کو پاک کر دیا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجے میں تمہیں نیکیاں ملیں گی. تضاعف لکم الحسنات, تمہارے لیے نیکیوں کو اضافہ کیا جائے گا, بڑھایا جائے گا. رسول خدا نے پہلے حصے میں گناہوں کی آلودگی سے بچنے کے لیے خدا سے آرزو کی. معلوم ہوا کہ گناہوں کی آلودگی سے بچنے کا سہارا وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے, یا یہ کہ اگر انسان مرتکب گناہ ہو چکا ہے اس گناہ کی آلودگی کو تقویٰ سے ہی دور کیا جا سکتا ہے. دوسرے حصے میں رسول خدا کا ارشاد ہے اس دعا کے اندر کہ اے خدا تو نے جو میرے لیے مقدر کر رکھا ہے اس مقدر پر, دوسرے الفاظ میں یوں کہوں مقدرات الہیہ, اے اللہ تو نے میرے لیے جو چیز مقدر کر رکھی ہے اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما, میں صابر بندہ بن کے رہوں. تیری مصلحت اسی کے اندر ہے کہ تو نے میرے لیے جو تقدیر کر کے رکھا ہوا ہے, جو نصیب کر کے رکھا ہوا ہے, اس پر میں صابر رہوں اور قانع رہوں. آخر کیوں ہم تقدیر پر قانع رہیں؟ اور تقدیر پر قانع رہنے والا شخص اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ معصوم کے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو تقدیرات الہیہ پر صابر رہے در حقیقت وہی شخص عاقل انسان ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ عاقل ہو جائے, عاقلانہ کام کو انجام دے, تو عاقلانہ کام میں سے ایک کام مقدرات الہیہ پر صبر کرنا ہے. معصوم کا ارشاد اس حوالے سے کل مزداد عقل الرجل قوی ایمانہ بالقدر, جب بھی انسان کی عقل بڑھتی ہے تو در مقابل انسان کا ایمان مقدرات الہیہ پر قوی ہوتا ہے. یہاں سے ہم استفادہ کریں کہ ہمارے اور آپ کی زندگی میں خدا نے جو چیز مقدر کر کے رکھی ہوئی ہے, اگر احیاناً اتفاق سے ہم پر کوئی آفت آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی بلا نازل ہوتی ہے, تو انسان کو چاہیے کہ اس پر جزا و فضا نہ کرے, شور نہ مچائے, بلکہ صابر بن کے رہے. اس لیے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں. صبر اطاعت کے مقابلے پر, انسان جب اطاعت کو انجام دینا چاہتا ہے تو بڑا گراں گزرتا ہے اس کے اوپر, لیکن وہاں اگر صبر کرے تو اس صبر کا صلہ خداوند عالم دیتا ہے. وہ یہ کہ صبر انبیاء کا شیوہ ہے, صبر کرنا صدیقین کا شعار ہے. بالکل اسی طریقے سے معصیت پر صبر کرنا, انسان جب گناہ سامنے آتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس گناہ سے پرہیز کرے, دوسرے الفاظ میں کہوں صبر کرے. بالکل اسی طرح سے ایک اور صبر ہے, مصیبت اور بلاؤں پر صبر کرنا. در حقیقت یہ وہ صبر ہے کہ جو ان دو صبروں پر بھاری ہے, کہ جسے علماء اخلاق یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرب خداوندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ خدا کی جانب سے جو بلائیں, جو مصیبتیں, جو تکلیفیں عارض ہوں اسے امتحان سمجھ کر برداشت کرے, تاکہ خدا کے نزدیک وہ مقرب بندہ ہو سکے. اسی مقدرات الہیہ کے حوالے سے رسول خدا کا فرمان ہمیں مزید اور مستحکم کرتا ہے اس حوالے سے کہ ہم مصیبت اور بلاؤں پر جزا و فضا نہ کریں، اس لیے کہ مصیبت پر جزا و فضا کرنا انسان مومن کا کام نہیں۔ رسول خدا کا ارشاد ہے، الایمان بالقدر یذہب الہم والحزن، اگر انسان قضاء و قدر الہی پر ایمان لے آئے تو یہ قضاء و قدر پر ایمان لانا درحقیقت انسان کے ہم و غم کو اور اس کے حزن کو دور کر دیتا ہے۔ عجیب ہے، انسان پر جب بلا آتی ہے تو اسے تقدیر الہی سمجھ کر صبر کرنا یہ بہت دشوار ہے، لیکن صبر کرنے کے عوض میں وہ جو مشکل اور آفت آ چکی ہوتی ہے وہ انسان اس کو ہلکا حساب کرتا ہے، یعنی اس کے سامنے وہ مشکلات اور وہ مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مصیبت اور آفت کے سامنے جزا و فضا کا مظاہرہ کرے تو پھر یہ غم کم نہیں ہوتا، تکلیف کم نہیں ہوتی، یہ حزن کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی مطلب کی طرف رسول خدا کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص قضاء و قدر الہی پر ایمان رکھے تو یہ اس کا ایمان اس کے دکھوں کو، اس کی مصیبتوں کو، اس کی تکلیفوں کو بجائے بڑھانے کے کم کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس قول کی روشنی میں ہم اور آپ مقدرات الہیہ پر ایمان رکھیں، صبر کا مظاہرہ کریں تاکہ وہ غم اور دکھ اور تکلیفیں جو ہماری زندگی پر وجود میں آتی ہیں اس کو ہم کم کر سکیں۔ ایک اور چیز کہ جو مقدرات الہیہ سے وابستہ ہے وہ ہے رزق الہی۔ ہم اور آپ یا ہمارے معاشرے میں ہمارے درمیان رہنے والے بہت سے افراد صبح شام ایک کر دیتے ہیں اسی رزق الہی کی تلاش میں۔ بے شک رزق الہی انسان کو تلاش کرنا چاہیے، تگودو کرنی چاہیے، لیکن ایک حد تک، اس حد کا نام ہی تقدیر الہی ہے۔ معصوم کا ارشاد ہے، الرزق یطلب من لا یطلبہ۔ عجیب و غریب جملہ ہے، رزق انسان کو تلاش کرتا ہے، اس انسان کو کہ جو اس کی تلاش میں نہیں نکلتا، یعنی جو اس کو طلب نہیں کرتا۔ ظاہری طور پر یہ جملہ بتلاتا ہے کہ انسان گھر میں بیٹھ جائے، رزق الہی کی تلاش نہ کرے، رزق خود بخود اس کے پیچھے آئے گا۔ قبل از اس کے کہ اس کی وضاحت معصوم کے ایک قول سے کروں، ایک اور قول اسی عنوان سے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ وہ تیسرا قول کہ جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس سے واضح ہو جائے گا کہ معصوم کا یہ فرمان اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنے گھر پر بیٹھ جائے اور خداوند عالم اسے گھر جو ہے رزق پہنچائے گا۔ رسول خدا کا بحر الانوار میں ایک قول نقل ہے، لو ان ابن آدم فر من رزقہ، اگر ابن آدم اپنے رزق سے فرار اختیار کرے، کما یفر من الموت، جس طرح سے موت سے فرار اختیار کرتا ہے، لأدرکہ رزقہ، تو حتمن و جزمن یقیناً اس کو اس کا رزق پا لے گا، کہ جس طرح سے اس کی موت اسے پا لیتی ہے۔ اس قول معصوم سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے ظاہری طور پر کہ انسان اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے کہ جس طرح سے انسان کے پیچھے موت آتی ہے رزق بھی اس کے پیچھے آتا ہے، درحقیقت مطلب کچھ اور ہے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے معصوم کا ایک فرمان کہ جس کا میں نے ابھی وعدہ دیا وہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے، لا تجاہد الطلبہ جہاد الغالب. ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم. تجھے چاہیے اے انسان کہ تو اپنے رزق کی حد سے زیادہ تلاش مت کر. دوسری طرف ارشاد یہ ہے اور تجھے چاہیے کہ تو اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں مت بیٹھ جا. ان دو جملوں کو اگر آپس میں ملائیں کہ جو معصوم کا کلام ہے, ایک ہی مقام پر معصوم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے چاہیے کہ تو حد سے زیادہ تگودو اپنے رزق میں مت کر, جتنی تیری توانائی ہے رزق کے پیچھے جا, تو نے محنت کی اور اگر تجھے اپنی محنت کے مقابلے پر ظاہری طور پر رزق نہیں ملا, وہاں پر اب صبر کا مظاہرہ کر. مصلحتِ الٰہی اسی کے اندر ہے. مقابلے پر یہ کہا کہ انسان تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھ. لا تتکل علی القدر اتکال المسلم مستسلم. اس کے بعد معصوم کا ارشاد ہے کہ جو اس کی وضاحت کر رہا ہے, اس لیے کہ فإن ابتغاء الفضل من السنة, رزق الہی کی تلاش سنت حسنہ ہے. یہاں پر جو ہے میں اس کی مزید تھوڑی سی تفسیر کروں. فضل ایک معنی رزق کے کیے جاتے ہیں, لیکن در حقیقت یہاں پر اگر سیاق و سباق کے لحاظ سے ملاحظہ کیا جائے تو در حقیقت فضل سے مراد جہاد کے بعد, یعنی کوشش کے بعد, پورے دن کی کوشش کے بعد انسان جب گھر پر واپس آتا ہے تو انسان کو اب فکر نہیں کرنا چاہیے, اسے پورا بھروسہ کرنا چاہیے خدا کی ذات پر کہ خدا تیری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے میں اپنے گھر سے نکلا تھا اور شب کو واپس آیا ہوں, محنت کی, اب تیری مرضی, تو اگر مصلحت سمجھتا ہے تو تو مجھے رزق پہنچا کہ جو تو نے میرے لیے مقدر کر کے رکھا ہوا ہے. اور اس سے زیادہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوشش کرے تو در حقیقت جو ہے یہ سنت ہے, بس واجب نہیں ہے. واجب صرف اس قدر ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکلے, محنت کرے اور واپس گھر پر پلٹ کر آ جائے. اس کے بعد معصوم کا ارشاد ہے والاجمال فی الطلب من العفہ, کم سے کم پر قناعت کرنا در حقیقت عفت اور پاک دامنی کی نشانی ہے. انسان زیادہ حریص نہ ہو, معصوم یہ کہنا چاہ رہے ہیں, انسان زیادہ حریص نہ ہو رزق کے پیچھے, جسے وہ رزق سمجھ رہا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں پورے دن اور پوری رات محنت کروں تو مجھے دو برابر رزق ملے گا. نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. مقدر الہی جو ہے وہی اس کا نصیب ہوگا. وَلَيْسَ الْعِفَّةُ بِدَافِعَةٍ رِزْقًا. معصوم مزید وضاحت کر رہے ہیں پہلے جملے کی کہ کم طلب پر کانے ہونا عفت اور پاک دامنی ہے, لیکن ہرگز انسان یہ مت سمجھنا کہ تو نے کم طلب پر, کم کوشش پر, یا جتنی تیری جو ہے توانائی تھی اتنی کوشش کرنے کے بعد تیرا کانے ہو جانا تیرے اس رزق کو کہ جو خدا نے تیرے لیے مقدر کر کے رکھا ہوا ہے اس کو دور نہیں کرتا, وہ حتماً تجھ تک پہنچ کر رہے گا. ولل حرص بجالب فضلا, اور در مقابل اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو دن و رات محنت کر کے دو برابر رزق لے لے گا تو یہ تیری کوتاہی ہے, ناسمجھی ہے, کم عقلی ہے. ولل حرص بجالب فضلا, حرص کے ذریعے سے رزق الہی زیادہ نہیں ہو جاتا, جتنا تیری تقدیر کے اندر ہے اتنا ہی مل کر رہے گا. آخر میں فیصلہ کیا معصوم نے فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ, اس لیے کہ رزق خدا کی طرف سے تقسیم شدہ ہے. بس عزیزان گرامی, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مقدرات الہی پر صبر کریں. اس کے بعد مصلحت خداوندی. آخر میں رسول خدا نے اپنی اس دعا میں تقوی کے حصول اور نیک لوگوں کی ہم نشینی کی دعا کی ہے. کیوں آخر تقویٰ کا حصول, آخر کوئی دوسرا کردار کیوں نہیں, کوئی دوسری صفت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ خدا کے متقین بندے ہی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے, یعنی وہ متقی بندے کہ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں, جو عمل صالح انجام دیتے ہیں, خداوند عالم انہی سے اعمال کو قبول کرتا ہے. خداوند عالم کا ارشاد ہے سورہ مائدہ میں, انما یتقبل اللہ من المتقین, متقی بندے ہی وہ ہیں کہ جن کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں, غیر متقین بندے خداوند عالم ان کے اعمال کو قبول ہرگز نہیں کرتا. رسول خدا کا اسی حوالے سے ارشاد ہے, کن بالعمل بالتقوی اشد اہتماما منک بالعمل بغیرہ, اے انسان تجھے چاہیے کہ اپنے عمل کے اندر تقوی کو ملاحظہ کر, خوف خدا کو ملاحظہ کر, خشیت الہی کو ملاحظہ کر. جہاں تو یہ سمجھ کہ خدا کے احکام کی وہاں پر تعمیل نہیں ہو رہی, اس عمل کو چھوڑ دے. اور جہاں تو یہ سمجھ کہ خداوند عالم اس عمل سے خوشحال ہے, خداوند عالم اس سے راضی ہے, اس کو انجام دے. یہی تقویٰ ہے. اس لیے کہ رسول خدا نے بعد میں کہا, فَإِنَّهُ لَا يَقِلُّ عَمَلٌ بِالتَّقْوَى, یاد رکھ تقویٰ کی بنیاد پر جو عمل انجام پائے وہ ہرگز کم نہیں ہوتا. ممکن ہے ظاہری طور پر عمل کی مقدار کم نظر آئے, لیکن اس کی کیفیت بہت ہی بالا ہوا کرتی ہے. وَكَيْفَ يَقِلُّ عَمَلٌ يُتَقَبَّلُ, کس طرح سے وہ عمل کم ہو سکتا ہے کہ جس کو خداوند عالم نے قبول کیا ہے؟ بالکل اس کے فوراً بعد اسی سورہ مائدہ کی اس آیت کو تلاوت کیا رسول خدا نے کہ جسے میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا, اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, دلیل کے طور پر پیش کیا. یاد رکھو خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا ہے کہ صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اس کے دوسرے حصے میں, آج کی دعا کے آخری حصے کے دوسرے حصے میں, رسول خدا نے اچھے لوگوں کی صحبت کو, ہم نشینی کو اختیار کرنے کی دعا کی ہے. آخر کیوں؟ رسول خدا کا ہی ارشاد ہے, اسعد الناس من خالط کرام الناس, اگر کوئی شخص سعادت مند بننا چاہتا ہے, سعید ہونا چاہتا ہے, اور وہ بھی سعید افضل ترین سعید, تو اسے چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرے, تو وہ باسعادت ہے. اسعد الناس من خالط کرام الناس. امام محمد تقی علیہ السلام کا بحر الانوار میں ایک قول نقل ہے اسی حوالے سے, ایاک و مصاحبۃ الشریر, تجھ پر لازم ہے کہ برے لوگوں کی ہم نشینی مت اختیار کر. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ كَالسَّيْفِ الْمَسْلُولِ, برے لوگوں کی ہم نشینی در حقیقت برے لوگ اس تلوار کی مانند ہیں کہ جسے انسان اپنی نیام سے نکالتا ہے, اسے بلند کرتا ہے, کہ جس کا منظر بہت ہی حسین لگتا ہے, یحسن منظرہ ویقبہ اثرہ, لیکن جب وہ اثر کرتی ہے, جب وہ وار کرتی ہے, اس کا وار بہت قبیح ہوا کرتا ہے. معصوم نے یہاں پر شریر لوگوں کو, وہ افراد کہ جو اچھے نہیں ہیں, برے لوگ ہیں, اس کو ایسی تلوار سے تعبیر کیا ہے کہ جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن جب وہ وار کرتی ہے تو اس کا وار بہت برا ہوا کرتا ہے. آئیے عزیزان گرامی, ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ رسول خدا نے آج کی دعا میں جس دعا کی, جس آرزوؤں کی تمنا کیے, خداوند عالم اس ماہ مبارک کے طفیل میں ہمارے لیے اسے پورا کرے. والحمد للہ رب العالمین.